علم حاصل کرنے سے نہیں بلکہ رات و رات اللہ کا ذکر کرنے سے، دن کو روزہ رکھنے سے، اور جو اپنے یعنی تمام اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں وہی اللہ کے نزدیک صوفی ہوتے ہیں، وہی متقی ہوتے ہیں، وہی پرہیزگار ہوتے ہیں، وہی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اور ایک یعنی میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ جو لفظ صوفی ہے یہ اصحاب صفہ سے آیا ہے۔ اصحاب صفہ کون ہے؟ جو غریب صحابہ تھے، جو یتیم صحابہ تھے، جن کے یعنی کوئی اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے۔ وہ پورا دن جنگلوں میں جاتے تھے، لکڑیاں چنتے تھے، اور لکڑیوں کو چن کر بیچا کرتے تھے، اور تھوڑا سا اس سے جو پیسہ ملتا تھا اس کو پاس رکھا کرتے تھے، اور دن رات مسجد نبوی کے آگے جو ایک چبوترہ بنا ہوا تھا اسی پر علم دین حاصل کیا کرتے تھے، رسول اعظم کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ ان کے نہ وہاں پر باپ تھے، نہ ان کی ماں تھیں، نہ ان کے بھائی تھے، نہ ان کی بیویاں تھیں، نہ ان کی اولاد تھی، وہ اکیلے تھے اور علم دین کو حاصل کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام تمام صحابہ کرام جمع ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے رضی اللہ عنہم و رسو آیت کو نازل فرمایا، سنتے ہو کس کی وجہ سے؟ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں، کہا یہی اصحاب صفہ کی وجہ سے، یہی اصحاب صفہ کی وجہ سے، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے تمام کاروبار، تمام والدین، تمام بچوں کو چھوڑ کر اور آپ تمام یعنی اللہ کے قربت کو حاصل کر لیا ہے، وہ اصحاب صفہ ہیں جن سے یعنی لفظ یہ صوفی آیا ہے۔ تو حضرات محترم، یہاں تک کہ ایک واقعہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو گیا۔ جیسے انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی کو خواب میں اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، عثمان غنی جاؤ، فلاں جگہ ایک شخص ہے، اس کا انتقال ہو گیا، فلاں جگہ کوئی نہیں رہتا ہے، ایک جھونپڑی ہے اور جھونپڑی میں وہ اکیلا رہتا ہے، اس کی ایک بیوی ہے اور دو لڑکیاں ہیں، اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر میں اتنا بھی پیسہ نہیں کہ اس کو یعنی وہ کفن دے سکیں، کپڑا بھی نہیں، بلکہ تم جاؤ اچھا کفن لے کر جاؤ اور اس یعنی انسان کو شہر میں لے کر آؤ، تمام لوگوں کو جمع کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور اس کو تدفین کر دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوتی ہے اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد جنگل میں تشریف لے گئے جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، تشریف لے جاتے ہیں، جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ایک جنگل میں ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے، وہاں پر گئے، وہاں پر رونے کی آواز آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہاں پر دو لڑکیاں ہیں اور ایک عورت بوڑھی عورت ہے، تینوں کی تینوں رو رہی ہیں، کوئی نہ وہاں پر چارپائی ہے، نہ کوئی بیڈ ہے، بس صرف زمین پر مردہ لٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک ٹوٹا پھوٹا کمبل یعنی اوڑا ہوا ہے اور وہ رو رہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی نگاہوں سے آنسو نکلے اور اس کے بعد آپ نے ان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ان کے بچوں کو ساتھ میں لیا اور لانے کے بعد ان کو تمام جماعت کو جمع کیا، اچھا یعنی کفن دیا، اور اس کے بعد ان کو تدفین، ان کو دفن کر دیا گیا۔ دوسرے خواب میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور حضرت عثمان غنی نے وہاں پر بھی ان لڑکیوں سے پوچھا کہ اے لڑکیوں، یہ تو بتاؤ کہ تمہارا باپ کیا کرتا تھا؟ تو ان لڑکیوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا باپ کیا کرتا تھا، مگر اتنا معلوم ہے کہ ہمارا باپ صبح کو جاتا تھا اور ہم سے بول کے جاتا تھا کہ میں کچھ کما کر لاؤں گا، پیسہ ہوگا اس سے کچھ خریدوں گا، تمہارا بھی پیٹ بھر جائے گا، میرا بھر جائے گا۔ اور میرا باپ چلے جاتے تھے، شام میں آتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک بار دو دو دن ہو جاتے تھے، لیکن وہ تشریف نہیں لاتے تھے۔ ہم پوچھتے تھے، ابا جان، آپ دو دو دن میں آتے ہیں لیکن کوئی پیسہ لے کر نہیں آتے ہیں، اور ہم یعنی جھاڑوں کے پتوں کو توڑ کر کھا لیتے تھے، ہمیں بھوک لگتی تھی۔ وہ بچے عرض کرتی ہیں، لیکن ہمارے باپ کچھ پیسہ لے کر نہیں آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری شب میں حضرت عثمان غنی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں، اے عثمان، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ تو فرما دیجئے کہ آپ نے جس شخص کے بارے میں کہا وہ تو صحیح تھا، میں وہاں پر گیا، اس کی دو لڑکیاں تھیں، ایک عورت تھی، لیکن یا رسول اللہ، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے مجھے حکم فرمایا، کیسا اس نے یعنی کون سا نیک کام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اس نے کون سا نیک کام کیا ہے؟ کہ وہ میرے اصحاب صفہ سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، یعنی وہ صبح جب ہوتی تھی تو گھر سے نکل جاتا تھا اور اصحاب صفہ کا جو انتقال ہو چکا تھا ان کی قبروں پر جاتا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا تھا، یا الہ العالمین میں بھی اگر ان کے دور میں موجود ہوتا، میرے سامنے اگر نبی حاضر ہوتے تو میں بھی انہی کی جماعت میں ہوتا اور نبی کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر علم کو حاصل کرتے کرتے انہی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار دیتا، یہ میرے اصحاب سے بڑی محبت فرمایا کرتا تھا۔ تو حضرات محترم، صرف اصحاب صفہ سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے خواب میں تشریف لاتے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ وہ علم ہے جو اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ علم طریقت ایسا علم ہے کہ اس کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ ایک مولوی، یعنی مولوی اس کو کہا جاتا ہے جو صرف درسگاہ میں بیٹھ کر صرف پڑھاتا ہے، لیکن صوفی اس کو کہا جاتا ہے جو پڑھاتا نہیں بلکہ پلا دیتا ہے۔ ایک استاد جو یعنی 10-12-15-20 سال میں اپنے شاگرد کو حافظ قرآن بناتا ہے، قاری قرآن بناتا ہے، عالم دین بناتا ہے، یہاں تک کہ وقت کا مفتی بنا دیتا ہے، مگر ایک صوفی اپنے مرید کو ایک منٹ میں سب کچھ پلا دیتا ہے، اس کو یعنی تمام سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مگر حضرات محترم، اس کے لیے بھی بہت فاقہ کشی کرنی ہوتی ہے۔ یہ تو ان کی نگاہ رحمت ہوا کرتی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں، اپنے نیک مریدین پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ایک لمحے میں سب کچھ پلا دیتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت سے پوچھو کہ انہوں نے اس علم کو کس پریشانی، کس دشواری، کتنے سالوں میں اس علم کو حاصل کیا ہے۔ حضرات محترم، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے واقعے کو میں نے پڑھا کہ حضرت جنید بغدادی اپنے وقت کے بہترین حافظ قرآن تھے، بہترین عالم دین تھے، دار الافتاء میں فتویٰ دیا کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ جو صوفی لوگ ہیں ان کے پاس مت جایا کرو، وقت ضائع ہو جائے گا۔ مگر جب آپ اس علم کے قریب آئے اور قریب آنے کے بعد جب آپ اس علم میں گھسے، گھسنے کے بعد اللہ اکبر، آج حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی میں نے سوانح کو پڑھا کہ اتنی ان سے کرامتیں ظاہر ہوئیں، یہاں تک کہ جب آپ علم تصوف آپ نے اختیار کر لیا، صوفیوں کی جماعت میں آپ شامل ہو گئے، تو ایک شخص آپ کے قریب آیا اور اس نے آ کر ایک آپ کے ہاتھ میں ایک پرچہ دیا، یعنی سوال پوچھا، افتا کیا۔ اس نے جب اس پرچہ، حضرت جنید بغدادی اس پرچے کو دیکھتے ہیں، اس سوال کو دیکھتے ہیں، اس فتوے کو دیکھتے ہیں، تو آپ نے اس پرچے کو اٹھا کر پھینک دیا۔ کہتا ہے کہ اس زمانے کی بات کرتا ہے، ایام الباطلہ کی بات کرتا ہے، وہ تو میرے ایام الباطلہ یعنی باطل کے دن تھے جو میں نے دن خراب کر دیے، میں افتا کیا کرتا تھا، میں مولانا لوگوں کو بٹھایا کرتا تھا، ارے وہ تو ایام الباطلہ باطلہ، وہ تو دن میرے باطل ہو گئے، یہی دن میرے کامیابی کے ہیں جس دن سے میں نے ان صوفیوں کے دامنوں کو پکڑا ہے اور تصوف کی لائن میں پہنچ گیا ہوں، میں یہی جانتا ہوں یہی میرے دن کامیابی کے دن ہیں۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے حضرات محترم کہ آج ایک علم ظاہر تو آج پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے، لیکن علم ظاہر کو لوگوں نے بھلا دیا ہے، اور علم ظاہر کو لوگوں نے بھلا دیا، جو علم باطن کو لوگوں نے بھلا دیا، اور علم باطن کے ماننے والے جو لوگ آج موجود ہیں وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ حضرات محترم آج پوری دنیا میں دہشت گردی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اگر وہ لوگ دنیا میں رہیں، اگر وہ صرف نگاہ اٹھا کر دیکھ دیں تو دنیا کو ہلاک کر دیں، اگر وہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بدعا فرما دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کبھی یعنی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ جیسے کہ حضرات محترم، حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ آپ نے ایک جانور تھا اور جانور مر گیا، ایک پرندہ تھا وہ پرندہ مر گیا، اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آئے، آنے کے بعد بہت سارے لوگ تھے، آپ نے کہا قم بسم اللہ، اٹھ جا، کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا، وہ نہیں زندہ ہوا، پھر کہا قم بسم اللہ، نہیں کھڑا ہوا، پھر آپ غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آنے کے بعد کہا قم بسم اللہ، میرے حکم سے کھڑا ہو جا، تو ایک دم یعنی وہ جو زندہ ہو، ایک دم پرندہ یا جانور، دو روایتیں دی ہیں اس کے اندر، تو یعنی وہ زندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہونے کے بعد یا تو چلنے لگتا ہے یا اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لوگ زمانے کے علماء کے پاس گئے اور علماء کے پاس جا کر کہا کہ شمس تبریزی کا عالم یہ ہے، ہم نے دیکھا کہ ایک جانور کے پاس وہ گئے، قم بسم اللہ کہا لیکن وہ زندہ نہیں ہوا، قم بسم اللہ غصے سے کہا وہ زندہ ہو گیا۔ علماء کرام ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا اے شمس تبریزی، آپ نے یعنی ایک جانور کو زندہ کیا ہے اور کہا قم بسم اللہ، میرے حکم سے اٹھ جا، ارے زندہ کرنے والا تو اللہ ہے، کیا تو اللہ ہے، کیا تم اللہ ہو؟ تو حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق ہے، آپ نے فرمایا حق ہے، یعنی علماء نے فتویٰ دے دیا, آپ کہتے ہیں حق ہے آپ اللہ ہیں, تو یعنی فتویٰ دے دیا کہ ان کے یعنی چمڑے کو نکال دیا جائے. تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے چمڑے کو نکال دیا گیا. اس کے بعد جیسے آپ کے چمڑے کو نکالا تو آپ کے جسم پر یعنی طرح طرح کی مکھیاں بیٹھا کرتی تھیں, لیکن پھر بھی آپ یعنی شہر میں گھوما کرتے تھے, لوگ آپ سے دور بھاگا کرتے تھے, آپ اپنے گھر میں جاتے تھے تو دروازے کو بند کر دیا جاتا تھا, آپ کے قریب کوئی آنا نہیں چاہتا تھا, یہاں تک کہ آپ ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ بکرا سبا ہوا ہے اور آپ نے اس بکرے کے گوشت کو لیا اور سوچا اپنے گھر میں جاتا ہوں اور اس یعنی بکرے کے گوشت کو بھون کر کھا لیتا ہوں. گھر میں جیسی جاتے ہیں تو گھر والوں نے دروازہ بند کر دیا. یہ پھر یعنی گئے اور جانے کے بعد ایک جگہ الاؤ چل رہا تھا, الاؤ کے پاس قریب جاتے ہیں, جانے کے بعد پھر اس گوشت کو یعنی بھوننا شروع کیا, لوگوں نے حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کو وہاں سے بھگا دیا. اتنے میں آپ یعنی ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور غصے کی حالت میں کہتے ہیں اے سورج میرے قریب آ جا, میں اسے یعنی بھوننا چاہتا ہوں, اسے کھانا چاہتا ہوں. تو لوگوں نے دیکھا کہ جیسے حضرت شمس تبریزی نے ایک سورج کو حکم دیا, سورج ایک دم حضرت شمس تبریز کے قریب آ جاتا ہے. یہ یعنی حضرت محترم یہ صوفیاء کرام کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو یعنی قرآن میں تو نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم ہے, اللہ نے اپنے حبیب پر اس حکم کو فرمایا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے جو صوفی ہوتے ہیں وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں, اتنے قریب ہو جاتے ہیں, اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے, ان کے پاؤں ہو جاتا ہے, ان کی زبان ہو جاتا ہے, یعنی چلتے وہ ہیں لیکن قدم ان کا ہوتا ہے, لیکن چلنا خدا کا ہوتا ہے, زبان ان کی ہوتی ہے, بولنا خدا کا ہوتا ہے, ہاتھ ان کے ہوتے ہیں, کام خدا کا ہوتا ہے, یعنی وہ خدا کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں. حضرات محترم یہی حضرت شمس تبریز رحمتہ اللہ جیسے کہ یعنی ایک بہت اشعار اتنا مشہور ہے کہ ہر مدرسے کے اندر پڑھایا جاتا ہے اور علم تصوف کے جاننے والے بھی اس کو پڑھتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم شمس تبریزی تا غلام شمس تبریزی نشد, یعنی جب تک حضرت مولانا روم اتنے بڑے مولانا تھے, جب تک انہوں نے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی حاصل نہ کی, جب تک مولانا مولانا روم نہ بن سکے, اتنے بڑے مولانا حضرات محترم. یہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ درسگاہ میں درس دے رہے ہیں, شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں, شاگرد پڑھ رہے ہیں. اس زمانے میں ایک کتاب کو لکھنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا, آج کے زمانے میں ایک کتاب لکھ دی پریس ہے, ہزاروں کتابیں گھنٹوں میں دو گھنٹوں میں چھپ جاتی ہیں, لیکن اس زمانے میں ایک کتاب کو لکھنے کے لیے بڑا وقت درکنار ہوا کرتا تھا. تو اس زمانے میں حضرت مولانا روم نے ایک کتاب کو لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے یعنی شاگردوں کو آپ پڑھا رہے تھے, اتنے میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں, آپ کے بال الجھے ہوئے ہیں, آپ کے اوپر گدڑی کا لباس ہے, یعنی صوفی جو پہنتے ہیں یعنی ایسے کپڑے پہنا کرتے ہیں. ایک یعنی لغوی معنی اس کا یہ بھی ہے کہ صوفی یعنی موٹے لباس پہننے والے کو, اون کے لباس پہننے والے کو بھی صوفی کہا جاتا ہے, اور وہی یعنی اس لباس کو پہنتے ہیں جو دنیا کو ترک کر دیتے ہیں. ہم الحمدللہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں کہ لوگ ہمارے کپڑوں کو دیکھیں گے اس کے بعد کہیں گے اچھے کپڑے ہیں, لیکن صوفی اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں, وہ اپنے کپڑوں کا یعنی دھیان نہیں رکھتے ہیں, وہ اپنے جسم کا دھیان نہیں رکھتے ہیں, بلکہ ان کے اپنے دل کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا دل پاک ہے کہ نہیں, ہمارے کپڑے پاک ہیں نہیں اس کو نہیں دیکھتے, بلکہ دلوں کو دیکھتے ہیں کہ میرا دل پاک ہے یا نہیں. میرا دل پاک ہے تو خدا مجھ سے راضی ہے, اور میرے دل میں کینہ ہے تو خدا مجھ سے ناراض ہے. یہ حضرات محترم حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ, الجھے ہوئے بال ہیں, آپ کے اوپر گدڑی ہے, اور آتے ہیں آنے کے بعد حضرت مولانا روم سے کہا اے مولانا این چیز یہ کیا چیز ہے؟ حضرت مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں این قیل قال استو نمی دانم, تم نہیں جانتے یہ کیا چیز ہے, یہ تو صرف و نحو ہے, یہ تو نحو کے قاعدے ہیں, یہ تو صرف جاننے کے قاعدے کتابیں ہیں, یہ تم نہیں جانتے کیا ہے. پھر حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہی ارشاد فرمایا این چیز یہ کیا ہے, پھر آپ نے غصے میں یہی کہا ایک قیل و قال است تو نمید آدم, تم نہیں جانتی یہ کیا ہے. پھر آپ نے یعنی غصے میں کہا اے مولانا یہ چیز یہ کیا ہے, پھر آپ نے غصے میں کہا, اور ایک دم آپ نے آنکھوں پر نکالی اور حضرت شمس تبریز جی کی طرف دیکھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ, تم اس علم کے بارے میں کیا جانتے ہو, تم تو پاگل ہو. حضرت شمس تبریز جی نے جب اس جملے کو سنا تو ان کے سامنے جو کتاب رکھی ہوئی تھی اس کتاب کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک دم بھاگ جاتے ہیں. حضرت مولانا روم بھی ان کے پیچھے بھاگے, ان کے یعنی شاگرد بھی ان کے پیچھے بھاگے, یہاں تک کہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ لیا گیا. پکڑنے کے بعد ان سے پوچھا کیوں یعنی اس کتاب کو لے کر بھاگ رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے میں تمہاری یعنی کتابوں کو دے دیتا ہوں. یہاں تک کہ حضرت متم پھر حضرت شمس تبریز پھر آگے بھاگے, اور بھاگنے کے بعد ایک یہ ہوش آیا, ایک جگہ آیا, ایک کنواں آیا, اور آپ نے اس کنویں کے اندر اس کتابوں کو ڈال دیا. جیسی کتابوں کو ڈالا تو حضرت مولانا روم کو غصہ آ گیا, کہا تم نے میری یعنی جائیداد کو ختم کر دیا, میری دولت کو ختم کر دیا, میرے علم کو تم ختم کر دیا. میں نے اپنے علم سے ایک کتاب کو لکھا تھا, وہ کتاب کو تم نے برباد کر دیا. کہا کیا ہوا, برباد کیسے ہو گئی؟ کہا تم نے پانی کے اندر ڈال دیا, کنویں کے اندر ڈال دیا. اب جب تک اس کتاب کو نکالا جائے گا اس کے حرف ختم ہو جائیں گے, اس کے پیج یعنی گل جائیں گے. حضرات محترم, حضرت یعنی شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ ہوش تھا, اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت شمس تبریز نے اپنے ہاتھ کو کنویں کے اندر ڈالا تو آپ کا ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا کہ کنویں کی تہ تک آپ کا ہاتھ پہنچ گیا. حضرت مولانا روم حیران و پریشان ہو گئے اور خیال کرنا شروع کر دیے کہ یہ کوئی یعنی انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی جن معلوم دیتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جیسے حضرت شمس تبریز نے ان کتابوں کو کنویں کے اندر اٹھایا تو ان کتابوں کے اوپر پانی بھی موجود نہیں تھا, بلکہ جیسی سوکھی کتابیں تھیں ایسی سوکھی کتابیں حضرت شمس تبریز نے حضرت مولانا روم کو دے دی. حضرت مولانا روم حیران و پریشان ہو گئے اور کہتے ہیں یہ چیز دیے کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں قیل حال و استو نمی دانم, یہ جو حال ہے تم نہیں جانتے ہو. اللہ اکبر. اس کے بعد ہی سے حضرت مولانا روم نے حضرت شمس تبریزی کے دامن کو پکڑ لیا, اور آج وہ اپنے وقت کے مولانا روم بن گئے. آج ان کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے. حضرات محترم, تو پتا چلا یہ علم تصوف علم باطن بڑا مشکل علم ہے. حضرات محترم, حضرت ہمارے جتنے بھی یعنی طریقت کے امام, چار امام, حضرت امام حضرت غوث اعظم, حضرت خواجہ غریب نواز, حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی, اور حضرت شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور ہمارے یعنی فقہ کے امام حضرت امام اعظم ہیں, امام شافعی ہیں, امام مالک ہیں, امام حنبل ہیں. حضرت امام مالک نے, حضرت امام حنبل نے, حضرت امام اعظم نے, امام شافعی نے, آج ہم اپنے اماموں کا بھی مطالعہ نہیں کرتے ہیں, تمام نے علم تصوف کو مانا ہے, اور تمام نے علم تصوف کو یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کہا ہے. یہاں تک کہ حضرات محترم, حضرت امام مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم فقہ حاصل کر لے, فقہ کی کتابوں کو پڑھ لے, حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جو فقہ کی کتابوں کو پڑھ لے اور علم تصوف کو نہ پڑھے تو وہ فقہ نے فقی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ بے دین ہو جائے گا. حضرت امام مالک فرماتے ہیں اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے امام حضرت امام مالک جو مجتہد تھے اور اس زمانے کے مجتہدوں نے ان کو امام مانا ہے, حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جو یعنی علم فقہ کو پڑھ لے, اور علم فقہ ایسا نہیں کہ آج کے دور میں ہم فقہ کی چند کتابیں پڑھ لیں اور فقی ہو جائیں, ایسا نہیں ہے. حضرات محترم, اس زمانے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے مکۃ المکرمہ میں کعبہ کے سامنے تھے, تو ایک نے کہا یہ فقیہ اعظم ہیں. حضرت امام حسن نے جب سنا تو کہا مجھے فقیہ کہتے ہو, میں اس لائق کہاں کہ فقیہ بن سکوں. اس زمانے کے فقیوں کا عالم یہ تھا. تو امام مالک ایک فقی تھے, اور امام مالک فرماتے ہیں کہ جو یعنی علم فقہ حاصل کر لے اور لوگ اس کو فقی کہیں, علم تصوف اگر اس نے نہیں کیا تو وہ فقی نہیں ہے بلکہ وہ بے دین ہے, بے دین ہو جائے گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس نے علم تصوف تو حاصل کیا لیکن علم فقہ نہیں پڑھا تو وہ بھی یعنی مکمل فقی نہیں ہے, بلکہ فقیہ بننے کے لیے علم تصوف کو بھی پڑھنا ہوگا اور علم فقہ کو بھی پڑھنا ہوگا. جو علم فقہ پڑھ لیتا ہے, علم تصوف پڑھ لیتا ہے, وہی مکمل فقی ہوا کرتا ہے. یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, اور حضرت امام شافعی کا بھی یہی ہے. حضرت امام شافعی جب یعنی اپنے افتاء کے دور میں جب لوگوں کے مسائل کو حل کر دیتے تھے, اس کے بعد جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے کہ کوئی درویش ملے, کوئی مجھے صوفی ملے اور اس کے قریب چلا جاؤں. یہاں تک کہ حضرت امام اعظم, ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ میں کسی صوفی کے دامن کو پکڑ لیتا ہوں, میں علم تصوف کو اس سے حاصل کر لیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے اپنی مسند کو چھوڑا, چھوڑنے کے بعد ایک جنگل میں چلے گئے. جنگل میں جانے کے بعد آپ کو ایک درویش ملے, درویش ملنے کے بعد امام اعظم نے ان کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا میں آپ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر, ایک اپنے وقت کا امام ایک درویش کے دامن کے پکڑے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ علم تصوف کے ماہر ہیں, یہ صوفی ہیں, یہ اللہ کے ایک دم قریب ہیں. حضرت امام اعظم نے ان کے دامن کو پکڑا تو اللہ حضرات محترم جب رات کا موسم ہوا حضرت امام اعظم نے آرام فرمایا تو اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں خواب میں اور کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اے نعمان اب تم اس علم کو تصوف کو نہ پڑھو بلکہ تم سے اور کام لینا ہے, تم لوگوں کے درمیان رہو, لوگوں کے مسائل جو الجھے ہوئے ہیں ان کو تم سمجھاؤ. اگر تمام کے تمام اگر علم تصوف میں اگر رہیں گے تمام کے تمام دنیا کو چھوڑ دیں گے تو پھر دنیا کو کون پکڑے گا, علم ظاہر کو کون یعنی پوچھے گا. جاؤ علم ظاہر کو لوگوں میں علم ظاہر کو رجوع کرو اور علم ظاہر کو عروج پر پہنچاؤ. تو حضرت امام اعظم یہی فرماتے تھے کہ میرا دل تو یہی چاہتا تھا کہ میں تصوف کا علم حاصل کروں, میں درویشوں کے ساتھ رہوں, انہی کے ساتھ رہا کروں, انہی کے ساتھ اپنی شب گزاروں, انہی کے ساتھ اپنے دن کو گزاروں, مگر یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میں لوگوں کے درمیان رہوں. حضرت امام اعظم لوگوں کے درمیان تو رہتے تھے مگر ان کا دل یہی چاہتا تھا. ہمارے امام اعظم کا یہ قول ہے حضرات محترم. اور حضرت امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے ہیں ان کا بھی ایک قول یہی ہے کہ ان کے بیٹے جب وہ اپنے یعنی دور میں اپنے وقت کے امام تھے تو اپنے بیٹے جو ان کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا وہ بھی اپنے وقت کے عالم دین تھے تو ان سے کہا کرتے تھے بیٹا یہ صوفیوں کے پاس مت جایا کرو, یہ صوفیوں کے پاس قریب مت جایا کرو, یہ صوفیوں سے بری حرکتیں ہوتی ہیں, ان کے پاس جانے سے وقت ضائع ہو جاتا ہے, اپنے وقت کو کتابوں کے پڑھنے میں لگایا کرو. مگر حضرات محترم جب حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک یعنی صوفی باصفا سے جب ان کی ملاقات ہوئی, ملاقات ہونے کے بعد انہوں نے اس کے بعد ایسا سوچا کہ آج تک جو میں نے علم حاصل کیا ہے یہ علم تو بیکار ہے, سب کچھ تو یعنی صوفیوں کے پاس ہے, تب سب کچھ تو اہل تصوف کے پاس ہے. یہاں تک کہ اس کے بعد جب حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا بیٹا آتا تھا تو حضرت عبداللہ سے آپ اپنے بیٹے عبداللہ سے فرماتے تھے اے بیٹا اپنے وقت کو میرے پاس نہ گزارا کرو بلکہ اپنے وقت کو کسی صوفی کے پاس گزارا کرو, کسی صوفی کے پاس چلے جایا کرو, ان سے علم حاصل کرو. ارے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو جاؤ صوفیوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ, انہی کے پاس سب کچھ ہے. بہرحال حضرات محترم بہت سارے ایسے واقعات ہیں, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے پہلی مرتبہ علم تصوف کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھا تو میرا ذہن ایک دم یعنی ایک دم ذہن پریشان ہو گیا کہ میں کس کتاب کا مطالعہ کروں, کس یعنی حضرت امام حسن بصری حضرت جنید بغدادی بہت سارے یعنی میں نے تمام طریقوں کا میں نے یعنی ان کی زندگی کے سوانح کو پڑھا, لیکن پڑھتا ہی چلا گیا اور میں نے اپنی یعنی اس تقریر کی تمام جو یعنی ایک انسان کسی چیز کی تیاری کرتا ہے وہ میں نے تیاری نہیں کی بلکہ ان تمام کے طریقے کو پڑھتا ہوا چلا گیا. جیسے کہ آج کے ماحول میں ہے کہ سما ہم لوگ سنتے ہیں تو سما کو حرام کہتے ہیں کہ سما ناجائز ہے, ہمارے استادوں نے بھی یہی پڑھایا, ہم نے بھی لوگوں سے یہی کہا کہ سما ناجائز ہے, کہیں ڈھول مارا جائے کہیں یعنی تاشا ہو تو اس کو ناجائز کہتے ہیں حرام کہتے ہیں. لیکن جب سما کے نزدیک گیا تو حضرات محترم اپنے وقت کے جو جید علماء تھے جن کو کتابوں کو ہم نے پڑھا ہے تو انہوں نے اس چیز کی اجازت دی ہے, بلکہ حضرت یعنی عثمان ہارونی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے جو پیر حضرت عثمان ہارونی ہیں ان کے زمانے میں حضرت عثمان ہارونی سما کو بہت یعنی قبول فرمایا کرتے تھے, بہت پسند کیا کرتے تھے, کہیں سما ہوتا تھا تو سما ہوتے ہوتے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے اور اٹھ کر یہاں تک کہ حضرات محترم اپنے ہاتھوں کو ہلاتے تھے اور یہاں تک کہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اور ایک میں نے پڑھا حضرت مودود چشتی رحمت اللہ علیہ جو بڑے پائے کے عالم تھے یہاں تک کہ وہ جب یعنی سما کا وقت ہوتا تھا اور جب سما شروع ہوتا تھا تو وہ اپنے یعنی وضو فرماتے تھے اور وضو فرمانے کے بعد اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے, سما کی اس محفل میں آتے تھے اور جب سما ہوتا تھا تو آپ کے اوپر ایک دم یعنی غشی طاری ہوتی تھی اور طاری ہوتے ہوتے لوگ بتاتے کہ حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک دم ہماری نظر سے غائب ہو جاتے تھے, پتہ نہیں کہاں چلے جاتے تھے, پھر ایک دم حاضر ہو جاتے تھے. تو حضرات محترم ایسے دور میں ایک مولانا جو فیضی نام کے بہت بڑے مولانا تھے اس دور میں انہوں نے کہا کہ یہ سما حرام ہے اور یعنی مودود چشتی جو سما کرتے ہیں سنتے ہیں میں کہتا ہوں یہ بھی حرام ہے, کیونکہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حرام کرا, اس کو یعنی منع فرمایا ہے کہ سما نہ سنا جائے. مگر حضرات محترم حضرت عثمان ہارونی اس زمانے میں حضرت مودود چشتی نے کہا ہم تو سما ضرور کریں گے, کوئی کہے ہم سے کون منع کر سکتا ہے کہ سما یعنی نہ کیا جائے. یہاں تک کہ اس زمانے کے مولوی جو مولانا جن کا کا نام فضیل تھا، وہ بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ امام جنید بغدادی نے اس کو منع فرمایا ہے، وہ اتنے بڑے مولانا ہے اور میرا بھی یہی مسئلہ ہے، میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے کہ اس کو ایک دم منع کر دیا جائے، یہاں تک کہ اس زمانے کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر کسی گھر میں سما ہوگا تو اس گھر کے تمام لوگوں کو مار دیا جائے گا، ان کی گردنوں کو اڑا دیا جائے گا۔ حضرت محترم، جب حضرت عثمان ہارونی، حضرت مودودی چشتی، جب ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کے سامنے جائیں گے، وہیں پر سما کریں گے، دیکھیں گے اس زمانے کا مولانا کون ہم کو روک سکتا ہے۔ حضرات محترم، وہ وہاں پر گئے اور جانے کے بعد سما کو شروع کیا، لیکن بادشاہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سما کو روک پاتا، یہاں تک کہ اس زمانے کے مولوی مولانا فضیل نے انکار کیا اور انکار کرنے کی وجہ سے اتنا برا مرض ان کو لاحق ہوا کہ اس مرض میں وہ پڑے رہے۔ ایک رات خواب میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، فضیل تم مودود چشتی کو اور عثمان ہارون کے خلاف ہو، تم سما کے خلاف باتیں کرتے ہو، جاؤ اگر اس مرض سے اگر نجات پانا ہے تو جاؤ تم مودود چشتی کے سما میں حاضر ہو جاؤ، عثمان ہارونی کے سما میں حاضر ہو جاؤ، تمہارا یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ حضرات محترم، عثمان کے مولوی مولانا فضیل پھر حضرت مودود چشتی کے سما میں حاضر ہوتے تھے، عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی سما میں حاضر ہوتے تھے اور اپنے مرضوں سے ان کو نجات مل گئی اور وہ بھی سما کے قائل ہو گئے۔ حضرات محترم، یعنی یہی ہے کہ یہ جو لوگ اہل طریقت ہوتے ہیں ان کی ایسے باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے دماغوں میں الجھ جاتی ہیں، ہمارا دل حیران و پریشان ہوتا ہے، لیکن حضرات محترم یہ لوگ خدا کے ایک دم قریب ہو جاتے ہیں۔ حضرات تو وہ نمازیں کبھی نہیں چھوڑتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کو ان کی نمازیں نظر نہیں آتی، وہ راتوں رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ دنوں دن روزہ رکھتے ہیں اور اسی کے تقیے سے، اسی کے قرینے سے، اسی کی محنتوں کے ذریعے سے یہ اللہ کے ایک دم قریب ہو جاتے ہیں حضرات محترم، اور اللہ ان کے قریب ہو جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، آپ سنے ہوں گے کہ علماء جب کوئی بھی یعنی کسی چیز پر فتویٰ دیتے ہیں تو علم ظاہر پر دیتے ہیں، وہ علم باطن پر نہیں دیکھتے، وہ انسان کے دل کو نہیں دیکھتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ صرف یعنی ظاہر کو دیکھتے ہیں اور فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یہی حضرات محترم حضرت حسن بصری جو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جنہوں نے دیکھا ہے، اور آپ ام المومنین کہ یعنی آپ بھائی بھی ہیں، حضرت حسن بصری نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس بھی ایسے علم ہیں، دو علم ہیں، اگر میں ایک علم کو لوگوں پر ظاہر کر دوں تو لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام زین العابدین نے بھی ارشاد فرمایا کہ میرے پاس بھی ایسے علم ہیں، اگر میں علموں کو لوگوں کے سامنے اگر ظاہر کر دوں تو زمانے کے علماء مجھے کافر قرار دے دیں، کیونکہ حضرات محترم ہمارے علماء اور حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس زمانے میں بھی یعنی اختلاف ہوتا تھا، علماء فتویٰ دیتے تھے لیکن صوفی لوگ اس کے خلاف ہو جاتے تھے، تو حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ یہ مولانا لوگوں کو اور کیا چیز ہے، یہ تو بس یہی ہے، ان مولانا لوگوں کا یہی ہے کہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں، لیکن جو صوفی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو کبھی برا نہیں کہتے، وہ کسی کو کبھی گالی نہیں دیتے، وہ یعنی لوگوں کی گالیوں کو سن لیتے ہیں مگر کسی کو گالی نہیں دیتے۔ حضرت ابراہیم بن ہدم رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد لوگ گالی دے رہے ہیں، آپس میں گالیاں گلوچ ہو رہی ہیں، عورتیں عورتوں کو گالی دے رہی ہیں، حضرت ابراہیم بن ہدم سے فرمایا لوگوں نے، اے حضرت ابراہیم بن ہدم دیکھ رہا ہوں یہ گالیاں دے رہی ہیں عورتیں، ان کو سمجھا دیجئے، تو حضرت ابراہیم بن ہدم نے کہا کہاں گالیاں دے رہی ہیں، یہ تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہیں، یہ تو اللہ کی تعریف کر رہی ہیں، کہاں یہ گالیاں دے رہی ہیں۔ تو حضرات محترم وہ یعنی کبھی ان کے کان گالیوں کو سنتے بھی نہیں، وہ تو حضرات محترم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم یہ وہی ہیں کہ حضرات محترم کہ جب یہ جب شہر میں گھومتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک ٹفن رہتا تھا، اس ٹفن کو جب لوگ سامنے آتے تھے تو ایک گلوچ یعنی گندا پانی رہتا تھا، اس گندے پانی کو اس ٹفن میں رکھتے تھے اور اس ٹفن کو اپنے ہاتھوں میں رکھا کرتے تھے۔ ایک دن یعنی شریر لڑکوں نے سوچا کہ ہم ابراہیم بن ادم کو دیکھتے ہیں کہ گلی جاگی پانی کو یہ اپنے ٹفن میں بھر لیتے ہیں اور یہ اس کا کیا کرتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم بن ادم نے اس یعنی ٹفن کے اندر اس غلیظ داغی پانی کو بھرا اور بھرنے کے بعد آپ جا رہے تھے، شریر نوجوانوں نے حضرت ابراہیم بن ادم کے ہاتھ سے اس توشے کو چھین لیا، چھیننے کے بعد جب بھاگ کر گئے اور ایک کمرے میں جا کر دیکھا، دیکھنے کے بعد دیکھا کہ اب اس کے اندر وہ غلیظ داغی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تو جنت کا کھانا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر سے خوشبو نکل رہی ہے، حیران و پریشان ہو گئے اور اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم کے قدموں پہ گر گئے، اور اس کے بعد یہاں تک کہ پڑا ہے کہ وہ شریر نوجوان بھی علم تصوف میں پہنچ گئے اور اپنے وقت کے ولی ہو گئے. حضرات محترم, جو ولیوں کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. ایک عالم تو گمراہ ہو جاتا ہے, یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یدل بہ الا الفاسقین. قرآن کو پڑھنے والا, قرآن کو سمجھانے والا تو گمراہ ہو جائے گا, لیکن ولی کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ خدا کو قریب سے دیکھ لیتا ہے. لیکن ولی پڑھاتا ہے, لیکن عالم پڑھاتا ہے اور ولی پلا دیتا ہے. حضرات محترم, میں حضرات محترم یہی عرض کروں گا کہ میں بھی مطالعہ کروں اور آپ بھی, آپ لوگ بھی ان محفلوں میں تشریف لائیے, علماء کرام کے بیانات کو سنیے. اور میں یہی مشورہ دوں گا کہ ان میں انہی لوگوں کو بلایا جائے جو اس فن میں ماہر ہیں, اس میں یعنی مجھے مجھائے ہوئے ہیں. ان لوگوں سے پوچھئے کہ تصوف کا میدان کیسا میدان ہے, بڑی مشکل کا میدان ہوا کرتا ہے. حضرات محترم, حضرت غوث اعظم بھی یہی فرماتے ہیں کہ میں حافظ بنا, قاری بنا, مولوی بنا, مفتی بنا, اور تمام کچھ بننے کے بعد جب میں نے علم تصوف یعنی حاصل کیا تو کسی مولانا کے سامنے نہیں, کسی مدرسے میں نہیں, بلکہ عراق کے جنگلوں میں پہنچ گیا اور 25 سال تک میں نے اس علم کو حاصل کیا, کسی کے قریب نہیں گیا. حضرات محترم, حضرت غوث اعظم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے میرے پیٹ کی انتڑیاں مجھے جواب دیتی تھیں اور کہتی تھیں الجو الجو, اب تو ہمیں کھانا دے دے, اب تو ہمیں کھانا دے دے. 7 دن گزر جاتے تھے لیکن میں کھانا نہیں کھاتا تھا. جب مجھے بہت زیادہ ہوتی تھی, جب میری انتڑیوں سے بھوک کی آواز ہوتی تھی تو میں درختوں کے پتے توڑ کر اس کے جوس کو چوس لیا کرتا تھا. میری انتڑیوں کی آواز ختم ہو جاتی تھی, پھر بھی میں خدا کو پہنچنے کے, خدا کو قریب کرنے کے لیے, خدا کو پانے کے لیے اسی جنگل میں عبادت کیا کرتا تھا. اور جب میں نے اس علم کو حاصل کر لیا تو پھر میں نے جو اس سے پہلے علم کو حاصل کیا تھا مجھے اس علم کی ضرورت نہیں رہی. اللہ اکبر. تو حضرات محترم, جو یہ علم تصوف ہے, جب ایک صوفی اس علم کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ تمام سب کچھ ہو جاتا ہے. ایک نگاہ میں ایک پیر اپنے مرید کو سب کچھ پلا دیتا ہے. حضرات محترم, آپ پیروں کے قریب جاؤ, ان کے دامن کو پکڑ لو. یہ وہ دامن ہے جو یعنی حضرات محترم روضہ محشر میں اللہ کے رسول کے قریب کر دے گا. اور اللہ کے رسول یہی فرمائیں گے, آج فقرا قریب آ جاؤ, آج یعنی مسکین قریب آ جاؤ. اور مسکین فقرا وہی لوگ ہیں جنہوں نے یعنی کھانا نہیں کھایا بلکہ بنا کھائے ہوئے اللہ کو اپنے قریب کر لیا ہے, یہ وہی لوگ ہیں. اور یہ وہی لوگ اللہ کے رسول کے قریب جائیں گے, اور سب سے پہلے اللہ کے رسول انہی لوگوں کو قیامت میں داخل کرا دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صوفیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.
مغرب کی نماز کی تیاری ہے, جن حضرات کو وضو کرنا ہے وضو کر لیں اور نماز کے لیے تشریف لے چلیں. نماز کے بعد میں صلاۃ و سلام ہوگا, دعا ہوگی.
فرق یہ آستانے ہوتے ہیں کہ علماء کے بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ گنبز ہوتے ہیں, مزارات پہ ہم جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے, اس میں جو ہے سب صوفی صاحب کے ہی لوگ ہوتے ہیں یا عالموں کے بھی ہوتے ہیں؟ کیا عالم صوفی ہو سکتا ہے یا نہیں, یا صوفی عالم ہو سکتا ہے کیا؟ یہ سوال کا جواب دیجئے مجھے.
دیکھیے حضرات, سوال کیا ہے, ماشاءاللہ سوال اچھا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, یدلو بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا, یعنی قرآن کو اور حدیث رسول کو پڑھنے والا عالم تو ہو جاتا ہے, لیکن ہر عالم عالم دین نہیں ہوتا ہے, کیونکہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے والا گمراہ ہو جاتا ہے, اور جو گمراہ عالم ہو اس کا مزار بنانا جائز نہیں. صرف مزار اسی کا بنا سکتے ہیں کہ جو عالم دین ہو, اور عالم دین وہی ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے امام مالک نے پہلے ہی فرمایا ہے کہ علم تصوف کو وہ یعنی حاصل کرے, اور اگر علم تصوف کو حاصل نہ کرے تو کسی بھی صوفی کے دامن کو پکڑ لے. تو جو بھی عالم دین کے یعنی مزارات ہوتے ہیں وہ عالم دین ہوتے ہیں, اور عالم دین کے ساتھ ساتھ وہ صوفی ہوتے ہیں, کسی صوفی کے دامن سے وابستہ ہوا کرتے ہیں, اس لیے ان کے مزار کو بناتے ہیں. کسی بھی عالم کے مزار کو بنانا جائز نہیں ہے. جیسے کہ میں نے ابھی تقریر میں کہا تھا کہ سما سما خوانی ہوتی ہے تو اس پر بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں اور ہر زمانے پر اس پر اعتراضات رہے. کچھ علماء نے یعنی اس کو ناجائز کہا, کسی نے مکروہ کہا, کسی نے حرام کہا, لیکن اہل تصوف کے نزدیک بھی اس میں تھوڑا اختلاف رہا ہے. لیکن جن کے نزدیک تصوف یعنی سما خوانی جائز ہے تو وہ سما خوانی کس یعنی طور پر ان کے ہاں جائز ہے اور ان پر کیا ان میں اس پر لذت ہوتی ہے, کیوں انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے. میں مولانا کوثر نیازی صاحب سے اس سوال کا جواب چاہتا ہوں.
محترم حضرات, ہمارے موصوف صاحب نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ اہل صوفی حضرات جو ہے سنگیت یعنی سرتال پہ بےحال کیوں ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, حالانکہ یہ اہل طریقت میں جائز ہے, صوفی حضرات کے یہاں جائز ہے. صوفی حضرات کہتے ہیں کہ بھائی عالم کے محفل میں بیٹھو تو زبان پہ لگام لگا کر کے بیٹھو, اور جب صوفیوں کی محفل میں بیٹھو تو دل تھام کے بیٹھو, اس لیے کہ عالم کے محفل میں بات بات پہ فتویٰ لگے گا, اور اہل صوفی کے محفل میں دل کو تھامنا ہوگا کہ وہ تمہارے حیرت سے زیادہ عجوبہ بات کرتے ہیں. تبھی ہمارے موصوف صاحب نے کہا کہ بھائی سرتال پہ یہ اہل صوفی کیوں حال اور قال میں بے حال ہو جاتے ہیں. سنگیت کا لفظ آتا ہے سما خانی, بولے تو سرتال پہ کسی ڈھول ہو یا کسی سریلی آواز ہو. اللہ نے ایک پرندہ پیدا کیا ہے, اس کا نام ہے ککنس, اور اہل صوفی حضرات نے بھی اس کی تائید کی ہے اور برسوں سے یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے. وہ ککنس ایک ایسا پرندہ ہے کہ اس کی چونچ میں جو ہے 360 ہول ہے, سوراخ ہے, جس طرح انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں, اسی طرح اس کی چونچ میں جو ہے 360 جوڑ ہے. اور اللہ اس کی عمر اتنی لمبی ہے, 1000 سال کی ہوتی ہے. اس پرندے کی عمر جو ہے 1000 سال کی ہوتی ہے, اس کا نام ہے ککنس. اور اللہ نے عجیب کیفیت رکھی ہے اس کے اندر کھانے کے. جب اسے بھوک لگتی ہے, اس پرندے کو بھوک جب لگتا ہے تو وہ اپنے راگ کو چھیڑتا ہے, اپنی آواز نکالتا ہے. جب اپنی آواز نکالتا ہے, وہ اپنی سرتال جب نکالتا ہے تو اس کی آواز پہ ہزاروں پرندے جو ہے پرندے اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس کی آواز پہ مست ہو جاتے ہیں اس کی آواز پہ. اور جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ سب پرندے مست ہو گئے, حال ہی بے حال ہے ان کا, جس طرح ہمارے صوفی حضرات سارنگی اور طبلے کی آواز پہ بے حال ہو جاتے, ان کو ایک عجیب کیفیت سنائی دیتی ہے, تو اسی طرح وہ اپنی آواز کو بند کر دیتا ہے. وہ پرندہ جو ہے ککنس اپنی آواز کو بند کر دیتا ہے اور اس میں سے دو چار کو وہ کھا لیتا ہے, پھر اس کی بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے. اور جب اس کا آخری وقت آتا ہے, یعنی خاتمہ کا وقت آتا ہے, تو پھر وہ اپنی لکڑیاں جمع کرتا ہے. جمع کرنے کے بعد پھر اس پہ وہ راگ اپنی راگ جو ہے چھیڑتا ہے, اور قدرت کی جانب سے اس میں ایٹومیٹک عجیب مثال سے اس میں ایک آگ پیدا ہوتی ہے اور وہ اسی میں جل جاتا ہے, اسی میں جل کے ختم ہو جاتا ہے. قدرت کی جانب سے اس راگ پہ میہ برستا ہے. جب میہ کی بارش ہوتی ہے تو اس میں سے ایک ککن سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس انڈے میں سے, اور وہ اڑ جاتا ہے. بارش کا بوند پڑتے ہی وہ انڈا سے بچہ جو ہے اڑ جاتا ہے, پھر وہ 1000 سال تک کے رہتا ہے. تو اسی طرح اہل صوفی اور مشائق کی ہاں جو ہے یہ آواز راگ, دیپک راگ لوگ کہتے ہیں, دیپک راگ جو موسیقی کے ماننے والے ہیں, تو دیپک راگ کا مطلب ہے آگ سے اس کا یہ مثل مشہور ہے کہ راگ اور آگ میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے وہ پرندہ جو ہے آگ کے اندر جل کر کے اپنی آواز کو نکالتا ہے, اور جتنے پرندے ہوتے ہیں سب اس کی آواز پہ بےحال ہو جاتے ہیں. تو اہل صوفی حضرات بھی جب کسی آواز کو سنتے ہیں تو اس کے اندر ایک عجیب کیفیت, اللہ ہو کی آواز ہی حق اور حق کی آواز آتی ہے. اس لیے وہ ہر بات پہ اپنے دل کو جو ہے جب ان کی لو جو ہے اللہ سے ہوتی ہے تو ہر وجود کو اپنے اوپر وہ نچھاور کر دیتے ہیں اور اسی میں مگن ہو جاتے ہیں. جس طرح وہ پرندہ اپنی آواز کو جب چھیڑتا تھا تو ہزاروں پرندے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے, اور وہ اسی کی خوراک اللہ نے اسی میں رکھا تھا. اور ایک عجیب کیفیت, پرندہ جو ہے کئی کئی دن بے ہوش پڑے رہتے تھے. تو اسی طرح لگاؤ ہے کہ جب اہل صوفی جب اللہ کی ربوبیت کی تعریف جب سنتا ہے, حمد و ثنا جب سنتا ہے, تو اس کو ایک عجیب کیفیت معلوم ہوتی ہے اور دنیا ہی بدل جاتی ہے. اس لیے اس حال میں چاہے وہ آواز موسیقی ہو یا کسی شاعر کی آواز ہو جس میں اس کو ادا پسند آ جائے اپنے رب کی، اسی پر وہ مست ہو جاتے ہیں اور اس مستی کے عالم کا ان کو کوئی جواب نہیں، نہ کوئی ہوش رہتا ہے، دنیا اور مافیا کا کوئی ہوش نہیں رہتا. اس لیے عشق اور راگ میں، موسیقی میں ایک عجیب فرق ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے سامنے اگر راگ اگر چھیڑا جائے تو وہ بیمار جو ہے صحیح ہو جاتا ہے. یہ سائنس دان اور اس فلسفی کا بھی ہے، فیثاغورس نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، اگر اس کے اندر مایوسی ہے تو ستار بجایا جائے، سارنگی اگر بجا دی جائے تو کچھ دنوں کے لیے اس کے ہونٹوں پہ جو ہے مسکراہٹ آ جائے گی تو آدھی بیماری جو ہے ختم ہو جائے گی. تو اہل صوفی حضرات جو ہے، ابھی مولانا نے کہا تھا کہ بھائی اہل صوفی حضرات کہ مولانا جب بیمار پڑے تو مولانا فضیل کے بارے میں کہ ان کی محفل میں جاؤ، حضرت ہارونی کی محفل میں جاؤ اور مولانا مدود چشتی کی محفل میں جاؤ تو تم شفا یاب ہو گئے. تو اسی طرح اہل دل کا حال ہوتا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں تو ان کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور وہ اسی سے اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس میں ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے، مافیا زمین سے لے کے آسمان تک کی چیز کو دیکھ لیتا ہے. عشق کا وہ مقام ہے کہ کوئی بتا نہیں سکتا، جسے عشق میں مزہ مل گیا چاہے دنیاوی عشق ہو یا رب العالمین کا عشق ہو، اگر عشق میں وہ ڈوب جائے تو اس کے لیے کوئی چیز بڑی بات نہیں ہے، ہر چیز ہیچ ہوتی ہے. تو اہل صوفی حضرات جو ہے سما خانی اہل صوفی حضرات کے یہاں جائز ہے، اس حساب سے کہ اللہ نے اس پرندے کے اندر ایک عجیب کیفیت رکھی ہے، ایک خوبی رکھی ہے جس کے اندر جو ہے 360 جوڑ رکھا ہے چونچ کے اندر، اور انسان کے جسم کے اندر بھی 360 جوڑ ہے، اسی حساب سے اس کا جو ہے لگاؤ ہوتا ہے جس سے کہ جو ہے اس کے اندر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. نہ جانے انسان کا کوئی نہ کوئی وجود تو اللہ کی ربوبیت کی طرف مائل تو ہو، چاہے اس طرح ہو چاہے اس طرح ہو. تو بہر کیف ہم یہ کہیں گے کہ سما خانی اہل صوفی کے لیے جائز ہے، دنیاوی مولوی اگر اس پہ فتویٰ لگائے تو اہل دل کی ہاں مولویوں کے ہاں تو بات پہ ظاہر بات پہ فتویٰ لگے گا ہی، لیکن اہل صوفی کی ہاں دل پہ فتویٰ لگے گا. دل کسی کا نہ توڑو، مساجد توڑ دو بن جائے گا، لیکن کسی بندے کو دل کو اگر توڑ دیا تو وہ اللہ جو ہے کبھی معاف نہیں کرے گا، بندے کا دل کو جو ہے اللہ نے بنایا ہے. اس لیے کہ صوفی کہتے ہیں یہ تو عرش سے ان کا کنیکشن ہوتا ہے، اگر ہم نے بندے کے دل کو توڑ دیا تو واقعی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے بھٹک جائے گا. اس لیے اس کے اہل محفل کی ہاں جو ہے وہ جائز ہے سما خانی. جائز ہے اہل صوفی کے یہاں جائز ہے، اگر آپ دوسرے ڈھنگ سے اگر کرتے، جس طرح کے 360 کا ہم نے کہا کہ اس پرندے کے اندر ککنس نام جو ہے جس کی 1000 سال کی عمر ہوتی ہے تو اس کے اندر 360 جو ہے سوراخ ہے اس کے چونچ میں، جس سے ہر اس سے الگ الگ وہ راگ جو ہے نکالتا ہے، اور اس پہ اہل صوفی اور سائنس دان فلاسفی نے اس پہ ریسرچ کیا ہے اور اس سے ہزاروں مریضوں کو بھی صحیح کیا ہے. یہ فلسفی کے اعتبار سے جتنا افلاطون ہو یا فیثاغورس ہو سبوں نے اس پہ ریسرچ کیا ہے، اور ہمارے پرانے جتنے صوفی حضرات تھے انہوں نے بھی نے اس کو جو ہے اپنایا ہے، اور بہت اچھے والی فائدے والی بات ہے. یہ نہ ہو کہ اگر دنیا بھی کہ ہمیں ایسے مگن ہو جائے کہ صرف دنیا ہی کی طرف اگر مگن ہو جائے تو اہل صوفی کے نزدیک وہ چیز حرام ہو جاتی ہے جو اس کے دل کو نہ لگے. کہا اگر دل کو لگ جائے تو وہ صوفی کے لیے جائز ہے، اگر دوسرے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اس مراتب کو نہ آ جائے، اس میں وہ ضم نہ ہو جائے. تو ہم یہی کہیں گے کہ اہل صوفی کے یہاں جو ہے سما خانی جائز ہے. ککنس، جی ہاں ککنس، ککنس نام ککنس، جی ہاں 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 ہمارے اہل صوفی کی ہاں ہمارے خواجہ اجمیری جب اس سرزمین ہندوستان پہ آئے ہندل ولی، تو یہاں کے مزاج کے مطابق الگ الگ کے ان کے رسم و رواج تھے. سکہ راج الوقت تھا، اگر ہمارے خواجہ اجمیری نے یہ سوچا کہ اگر ڈائریکٹ ان کے اوپر نماز کی پابندی، شریعت کی پابندی اگر ان پر لگا دیتا ہوں تو یہ شریعت کا بار نہ لا سکے گا، اس لیے کہ ان کے اندر باطلانہ جو خیالات تھے. تو ایک بیگ آپ نے ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا، کہا یہ اپنے مندروں میں کیرتن گایا کرتے تھے، بھجن گایا کرتے تھے، سرتال پہ گایا کرتے تھے، تو اسی لیے ان کا جو ہے یہ ہندوستان میں یہ رواج چلا. باقی سعودی عرب کے علاقے میں جو اپنا قلندروں کا جو یہ ہے قلندروں کا جو سیوا ہے وہ اپنے حساب سے ڈب کے حساب سے کرتے ہیں، لیکن ہندوستان میں سکہ راج الوقت اور ہندوستان کے خیالات کے حساب سے خواجہ اجمیری نے ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالا اور ان کو اسی طرف راغب کیا تاکہ یہ اسی طرح ان کو جو ہے ان میں شامل کر کے بعد میں ان کے اوپر جو ہے عبور حاصل کیا جائے، اس لیے کہ یہ اپنے مندروں میں ہارمونیا اور ڈھول کے ساتھ بجایا کرتے تھے، اس لیے ان کے خیالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے ہندوستان میں وہ رائج کیا۔ شریعت سے نہیں ہے، یہ اہل دل کا سودا ہے، اہل دل سے جو ہے سے اگر کہ ان کے اوپر بار نہ آئے، بوجھ نہ آئے، تاکہ یہ ہماری شریعت کو دیکھ کر کے کند نہ ہو جائے کہ اتنی پابندی ہے کہ جس سے یہ نماز بھی چھوڑ دے، جیسے کہ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی پانچ وقت کے تو نمازی نہیں ہے، شاید کہ کبھی آٹھ کے نمازی ہیں۔ تو جہاں اس میں شریعت کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، اس شریعت سے ہٹ کے ہے یہ، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب آپ اہل علم کی محفل میں، عالموں کی محفل میں بیٹھے تو زبان پر جو ہے قابو رکھیں، اور اہل صوفی کے محفل میں دل پہ، یہ دل کا سودا ہے۔ اور نہیں، خواجہ اجمیری رحمت اللہ، نہیں اس وقت کے حساب سے، خیالات کے حساب سے، جہاں وہ تو یہ تو اہل صوفی سے ہٹ کے ہے بھائی، اہل صوفی کر سکتے ہیں اس میں، یہ اہل صوفی حضرات کر سکتے ہیں۔
جیسے کہ ابھی کہا کہ علم ہے، علم شریعت، علم طریقت، تو طریقت کے نزدیک جیسے، یعنی آپ نے کہا کہ شریعت میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے، شریعت وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، دف کا مسئلہ ہے تو دف بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ آپ مدینہ المنورہ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے موقع پر، تو وہاں چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے دف بجایا، اس کے بعد یعنی ایک موقع پر کچھ عورتوں نے کچھ قسم کھائی تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تشریف لائی، انہوں نے دف بجایا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو اتنا پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے کپڑے کو اوڑھ کر آپ آرام فرمائے۔
بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہمارا یہ اجلاس انٹرنیشنل صوفی سینٹر کا الحمدللہ مسلسل چل رہا ہے، اور یہ قریب 22واں ماہ ہو رہا ہے اس کو۔ آج کی تلاوت قرآن کریم فرقان حمید کے لیے حضرت محترم مولانا الکرم جناب کوثر نیازی صاحب لہن داودی سے تلاوت قرآن کریم فرقان حمید سے اجلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اور تمام حاضرین کی جانب سے، ہمارے سلیم صاحب کی جانب سے اور ہمارے سید نذیر احمد صاحب کی جانب سے، سید لیاقت میران صاحب کی جانب سے، خطیب صاحب کی جانب سے، تمام حاضرین شرکا کی جانب سے، سرکار بابا فخر الدین پلگنڈا کی بارگاہ کرم میں شہنشاہ سیستان قلندر برحق میں سلام عقیدت پیش کیا گیا اور دعائے خیر کی گئی، حاجی پیر اولیاء تالپتری میں سلام عقیدت پیش کیا گیا، اور مدینہ مسجد دھرماورم میں سید حسین پیرہ صاحب قادری کی بارگاہ میں بھی سلام عقیدت دعا پیش کی گئی۔ وہیں سے میں یہاں آپ کے اجلاس میں ڈائریکٹ چلا رہا ہوں، سلام عقیدت دعائے خیر کر کے آپ حضرات کی جانب سے حضرت محترم علامہ رئیس القرآن قاری محمد کوثر ربانی صاحب، ہمارے نیازی صاحب تلاوت قرآن حکیم فرقان حمید لہن داودی سے اجلاس کا آغاز فرما رہے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم.
حضرات محترم، حضرت محترم مولانا کوثر نیازی صاحب تلاوت قرآن حکیم فرقان حمید کی تلاوت سے ہمیں آپ کو مشرف فرما رہے تھے اور ہماری آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر رہے تھے. آپ اوپر آ جائیے گا، ظہیر صاحب آپ کے پاس میں جو بیٹھے ہیں ان کو اوپر بھیج دیجیے گا. چند آیات تلاوت قرآن حکیم فرقان حمید کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کے لیے سید محمد حفیظ الرحمن قادری چیف قاضی بمبئی کو آواز دوں گا، وہ جہاں بھی ہوں تشریف لائیں اور تلاوت قرآن حکیم فرقان حمید کی تلاوت سے مشرف فرمائیں. تبرکن تیمنن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. اس کے بعد میں حضرت محترم صوفی باصفا بلبل باغ مدینہ جناب محمد سلیم قادری صاحب ہزاروی، ابن علامہ کلیم ہزاروی صاحب تچناپلی سما بنگلور سے درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں.
السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم صلی علی صلاتا و سلاما علیک یا رسول اللہ. میرے آقا ہے خیر البشر، میرے آقا ہے خیر البشر، میرے آقا ہے خیر البشر، نامور 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 نامور، سارے نبیوں میں ایک آپ ہی، سارے نبیوں میں ایک آپ ہی، معتبر 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 معتبر. ہم ہیں بیمار اور آپ ہیں، ہم ہیں بیمار اور آپ ہیں، چار گھر چار گھر چار گھر چار گھر چار گھر چار گھر، ٹھوکروں میں حضور آپ کی، ٹھوکروں میں حضور آپ کی، سیم و زر 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 سیم و زر. ذکر صلی علی ہی رہے، ذکر صلی علی ہی رہے، عمر بھر عمر بھر عمر بھر عمر بھر عمر بھر عمر بھر. جو وسیلے سے مانگی دعا، جو وسیلے سے مانگی دعا، باسر 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 باسر، جھاڑو پلکوں سے گر ہو نصیب، جھاڑو پلکوں سے گر ہو نصیب، سنگ در سنگ در سنگ در سنگ در سنگ در سنگ در، ہے غلامی میں بس آپ کی، ہے غلامی میں بس آپ کی، بہروبر 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 بہروبر، بھیج دل سے درود اب سلیم، بھیج دل سے درود اب سلیم، آپ پر آپ پر آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے آقا ہے خیر البشر. السلام علیکم.
ابھی ابھی آپ بلبل باغ مدینہ صوفی باصفہ محمد سلیم قادری ہزاروی ابن علامہ عبد الرحمن کلیم ہزاروی کے صاحبزادے بارگاہ رسالت میں کلام عقیدت پیش کر رہے تھے جو آپ نے ہم نے سماعت فرمایا اور کچھ دیر کے لیے ہمیں تصورات مدینہ میں پہنچا دیا گنبد خضرا کی چھاؤں میں. اب آپ کے سامنے گل پوشی کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. حضرت محترم مولانا محمد ذوالفقار صاحب قادری استاد حضرت بلال دارالعلوم حضرت بلال اور خطیب و امام حضرت بلال مسجد کی گل پوشی کی جا رہی ہے. اس کے بعد میں حضرت مولانا کوثر نیازی صاحب کی
حضرات بہت ہی دل میں درد لیے ہوئے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ لگ بھگ 22واں جلسہ ہمارا ہو رہا ہے. جناب لیاقت صاحب نے مجھے 10 منٹ پہلے کہا کہ لگ بھگ 200 ممبروں کے لیے وہ کارڈ بھیج چکے پوسٹ کارڈ, مگر ہماری بدنصیبی ہے یا کس کی ہے کیا معلوم نہیں, ممبرس بہت کم آئے ہیں اس مرتبہ. پھر بھی مجھے ایک بہت پرانا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ کچھ دیر سے ایک بوند نہر ہوتی ہے, کچھ دیر سے ایک بوند نہر ہوتی ہے, کچھ دیر سے ایک بیند شجر ہوتا ہے. اے بند اے ناسبور تیرا ہر کام کچھ دیر سے ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. تو اس کو دل میں رکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ممبرس ہمارے آئے ہوئے ہیں ایٹ لیسٹ نیکسٹ اتوار کو, نیکسٹ مہینے کے آخری اتوار کو ایک ایک صاحب کے طرف سے ایٹ لیسٹ 10 ممبر کو آپ دعوت دیں گے اور لے آنے کے لیے کوشش کریں گے. یہی میری التماس ہے آپ سب سے کہ کوشش کیجئے. لگ بھگ ایک جلسہ چلانے میں ہمارے کو جو ہے ایک ماہانہ 6000 روپے کا خرچ آ رہا ہے. یہ سب ہم برداشت کر رہے ہیں, کسی سے 1 روپے کا بھی چندہ آج تک لے کر نہیں ہے. میں آپ لوگوں سے میرے خاص دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کیسا بھی اپنا وقت ہر روز صبح میں, صبح کی نماز میں یا جمعے میں اپنے دوستوں سے مل کے جو ہے 10 ممبر کو لانے کی کوشش کریں گے. جناب میں گزارش کرتا ہوں لیاقت صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور ہمارے پیر طریقت شاہ صوفی باصفہ چیف قاضی بمبئی کے, ان کے دل میں بھی بہت تڑپ ہے صوفیوں کو اکٹھا کرنا, ہر صوفی سے ملنا. ان کی زندگی کے لگ بھگ 75% آف اس لائف جو ہے اسی مقصد کے لیے پورا ہوتے ہیں. میں جناب لیاقت صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت کی گل پوشی کریں, اور جناب لیاقت صاحب سے گزارش کروں گا کہ میں ہمارے ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب صاحب حضرت بلال کے خطیب و امام جناب ذوالفقار شاہ صاحب کی بھی گل پوشی کریں. جناب کوثر رضا صاحب کی گل پوشی کریں. جناب حیات صاحب تاجر, میں ان کو جمعے میں ملاقات کیا تھا تلک نگر کی اسلامیہ مسجد میں, بہت دنوں سے ان کا آنے کا ارادہ تھا مگر ایک ہی مرتبہ جب کہا تو حضرت تشریف لے آئے. شکریہ آپ کے آنے کے لیے. میں آپ کی گل پوشی میں کرتا ہوں. السلام علیکم.
حضرات محترم, معزز حاضرین, قابل قدر بزرگوں اور دوست و شفیق ساتھیوں, یہ رب کائنات کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ ہم صوفی سینٹر کے اسی اجلاس میں جس کو 22واں اجلاس کہتے ہیں شریک ہو رہے ہیں اور شریک ہو گئے. یہ کرم کی بات ہے رب کائنات کے اس کے حبیب پاک کا صدقہ غوث الورا غریب نواز کا صدقہ ہے کہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے صوفی سینٹر کا قیام عمل میں آیا اور یہ ان بزرگوں کی تائید ہے, نصرت ہے آپ کے ساتھ میں غیبی, جس کام کو لے کے آپ تصوف پر, عرفان پر, ایقان پر, ایمان پر, راہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کوشاں ہیں اور دعوت فکر و عمل پیش کر رہے ہیں احباب کو, مخلصین کو, محبین کو, متوسلین کو اپنے. اور جو اس سلسلے میں داخل ہو گیا اور اپنی خدمت کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا. جو اس کام میں لگ رہا ہے, اس کام میں اٹھ رہا ہے, اس کام میں چل پھر رہا ہے, قدم کو اٹھا رہا ہے, دام در میں قدم سخنے سے بھی اس کی تائید کی جائے, اس کے رسائل کے ممبر بنے جائیں اور اس کے رسائل کو خرید کر لوگوں تک پہنچایا جائے. جو صاحب ثروت ہیں وہ کم سے کم 20 رسالے 50 رسالے خرید کر اس انجمن کی تائید کے لیے لوگوں کو پہنچا کر یہ بتائیں کہ تاکہ ہمارا مشن جو ہے کہاں تک کامیاب ہے, کہاں تک پہنچ رہا ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ ابھی ہمارے صوفی باصفہ محمد سلیم صاحب قادری ہزاروی سلمہ المنان نے اپنے دل کی درد تڑپ کو آپ کے سامنے رکھا کہ آپ اپنے احباب میں اس کا چرچا کریں, ذکر خیر کریں اور کم سے کم اپنے احباب کو ایک مہینے کے اندر 10-10 احباب کو لا کر اجلاس کو کامیاب کریں. اور ہمدردان قوم جب اس کے اندر آئیں گے اور وہ آپ کی بات چیت کو سنیں گے, آپ کے مشن کو کامیاب ہونے کے لیے تعاون کریں گے, تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس مشن کو حضور سرکار غوث پاک نے مالک ہند غریب نواز عطا رسول ہند الولی نے پیش کیا, بابا قطب الدین بختیار کاکی دہلی نے پیش کیا, سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء دہلی نے پیش کیا, حضرت سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی نے پیش کیا اور سرکار سیدنا گیسوی دراز بندہ نواز بلند پرواز آفتاب دکن نے پیش کیا. چنانچہ یہ مشن صوفیاء کرام کا جو ہے, اولیاء کرام کا, مشائخین اعظام کا, مرشدین اعظام کا, یہ ہمیشہ چلتا رہے گا, پھلتا رہے گا, پھولتا رہے گا. ہم نہیں ہوں گے مگر یہ مشن دائم ہی قائم و دائم رہے گا, جیسے اللہ کی صفت دائم ہے, اللہ کی صفت قائم ہے. اور جب وہ بندہ اللہ اللہ کرتا ہے اور رب کی تعریف, توصیف, حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو پھر رب کائنات اپنے نام پاک کی برکت سے ان کو پاک کر دیتا ہے. ہم غوث پاک کہتے ہیں, مخدوم پاک کہتے ہیں, صابر پاک کہتے ہیں. انہوں نے رب کی تعریف اتنی کی, اپنے رب کا ذکر اتنا کیا اور اپنے رب کی توصیف حمد و ثنا اتنی بیان کی کہ لباس بشریت ختم ہو گیا ان کا اور تصوف کے لباس میں آ گئے, وہ صوفیہ کے لباس میں آ گئے, ولایت کے لباس میں آ گئے, وہ دوستی کے لباس میں آ گئے رب کائنات کے. اور رب نے ان کو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا, نہ غم ہوگا, نہ ملال ہوگا, بے خوف و خطر ہوں گے قیامت کے دن. ایک فقیر آئے گا رب کائنات کی بارگاہ میں میدان محشر میں درویش کامل اور عرض کرے گا پروردگارا ہمارا حساب کتاب لے لے. ارشاد ربانی ہوگا, رحمت کو جوش آئے گا, مسکرا اٹھے گی اور حکم ہوگا ملائکہ اس کو لے جا کے جنت میں داخل کرو اور اس کو جنت کی سیر کراؤ, کون سی جنت اس کو پسند ہے اس میں داخل کر دو. یہ مقام ہے اولیاء کاملین کا, اہل تصوف کا, اہل طریقت و معرفت و حقیقت کا, جنہوں نے اپنے نفس کو مار کر فنا فی النفس ہوئے اور فنا فی نفس کے بعد فنا فی شیخ ہوئے, اور جب فنا فی شیخ ہوئے تو فنا فی شیخ نے, شیخ کامل نے, مرشد برق نے ان کو فنا فی رسول کی منزل میں پہنچایا, اور جب فنا فی رسول کی منزل میں پہنچایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں رب کائنات نے اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی بارگاہ کرم میں فنا فی اللہ کی منزل میں قبول کر لیا, اور جب فنا فی اللہ کی منزل میں قبول کر لیا, رسول پاک نے پہنچا دیا اس منزل میں, تو پھر رب کائنات نے اپنے فضل کرم سے ان کو بقاب اللہ کی منزل میں پہنچا دیا. آج جو آرام فرمائے مزارات کے اندر اولیاء کاملین آل اللہ, رب کائنات کے کرم سے اس کے حبیب پاک کے صدقے میں ان کے پیر کامل نے ان کو اس منزل تک پہنچایا, آج ان کے نشانات قائم ہیں. میں بابا فخرالدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گیا تھا دو روز پہلے, آج وہیں سے واپس ہوا میں, تالپتری حاجی پیر اولیاء میں گیا, اور 50 سال سے میرا 55 سال سے یہ مشن ہے کہ میں مزارات پر حاضری دے رہا ہوں مسلسل, ہندوستان کے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں جہاں بھی میں جاتا ہوں وہاں مزارات پر حاضری دے کر وہاں کے معاملات کو وہیں پیش کر کے آتا ہوں. چنانچہ میں نے آپ تمام حضرات کا سلام پیش کیا اس مجلس کے لیے, انٹرنیشنل صوفی سینٹر کے لیے میں نے وہاں دعا کی بارگاہ فخر الدین پاک, حضرت سہروردی شہنشاہ ولایت شیشتان قلندر برحق کی بارگاہ میں پلکنڈا میں, اور میں نے عرض کیا کہ آپ کو آپ کے پیر کامل نے مہر لگا کر پیٹ کے اوپر بھیجا تھا, اور یہ عرض کیا تھا اے اللہ میں فخر الدین کو تیرے حوالے کرتا ہوں اور اپنے پیران اعظم کے حوالے کرتا ہوں, ان کو کامیابی فرما, کامرانی فرما, فتح و نصرت فرما, ان کو عروج و ترقی فرما, اور جب تم واپس آؤ فخر الدین تو یہ ہم جو مہر لگا رہے پیٹ پر تمہاری اس کو واپس لانا ہمارے پاس, یہ دھلنا نہیں چاہیے نہانے میں تمہارے, اور یہ مسواک دے رہے ہیں جو مسواک تمہارے ساتھ میں جا رہی ہے, جہاں یہ ہری ہو جائے گی آخر میں وہ تمہارا آخری مقام ہوگا, اسی جگہ تم قیام کرو گے. رب کائنات نے 12 برس تک وہ مسواک لے کر عرب و عجم کا سفر کیا, حجاز کا سفر کیا, سمرقند بخارا کا سفر کیا, اور جب پنکنڈا پہنچے تو آپ نے وضو کرنے کے بعد میں جو پانی گرایا اس مسواک کے اوپر تو مسواک ہری ہو گئی, مٹی میں جو گاڑا تھا آپ نے مسواک ہری ہو گئی. تو وہاں کے خادموں نے مجھے, مجاوروں نے بتایا کہ یہ وہ مسواک ہے جو بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پیر کامل مرشد برحق سرکار نثر اولیاء طبل عالم بادشاہ مست قلندر دھول سمندر شہنشاہ تیجنا پلی نے دی تھی, اور یہ مسواک 12 سال کے بعد میں یہاں گاڑنے کے بعد میں ہری ہو گئی مندر کے اندر. مندر کے لوگوں نے کہا کہ آپ جائیے یہاں سے, آپ نے فرمایا ہم جائیں گے نہیں, ہمیں رب کائنات نے اپنی کریمی سے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں یہ جگہ عطا فرما دی ہے. ان کو تعجب ہوا کہ ہمارے راجا کا مندر ہے, ہمارے راجا کی جگہ ہے یہ, یہ بول رہے ہمیں مل گئی یہ جگہ. چنانچہ راجا کو خبر دی, راجا آیا ملا, اور اس نے اپنے جادوگر کو کہا کہ تم اپنے کمالات دکھاؤ, اس کو بھگا دو درویش کو, جو 950 قلندر کو لے کر آئے تھے, شیشتان تھے, اپنی سلطنت حکومت تخت و تاج کو قربان کر کے چھوڑ کر آئے تھے راہ مولا میں. اس نے تمام کمالات دکھانے کے لیے تیاری کی, آپ نے ایک حصار باندھ دیا, ایک دائرہ بنا دیا, اور 3 مرتبہ حیدر کرسی پڑھ کے دم کیا, اس کے اوپر کہا کہ تمام لوگ اس کے اندر آ جائیں دائرے میں, تمام دائرے کے اندر آ گئے. اس نے اپنے کمالات کرتب دکھائے جادوگر نے, لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جادو کے کمالات کرتب جو پھینک رہا ہے آپ پر اتار رہا ہے, ایک گنبد بنا ہوا ہے اوپر آپ کے سایہ نما, وہاں آتا اور باہر گر جاتا ہے اس راؤنڈ کے, ناکام فیلئر ہو گیا. راجا نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے, اتنا بڑا جادوگر ہمارا, اور یہ درویش کامل فقیر منش, اس نے ہمارے جادوگر کے کمالات کو فیل کر دیا, کرتب کو فیل کر دیا, ہم اس کو نہیں ماننے والے ہیں. ابھی ہم فیصلہ کرتے ہیں, 2 چونے کی گونی منگائی جائے, ایک گونی میں جادوگر کو بند کر کے تالاب میں ڈالا جائے, ایک گونی میں چونے کی بند کر کے سرکار سیدنا قطب الاقطاب شہنشاہ ولایت بابا فخر الدین سہروردی شہنشاہ سیستان قلندر برق کو ڈالا جائے پانی کے تالاب میں. جادوگر نے منع کیا کہ پانی کا چونے کا میل نہیں ہو سکتا, دشمنی مخالفت ہے, ڈالنے کے بعد میں فوراً جل کے مر جاؤں گا میں. بابا فخر الدین سے کہا کہ مجھے منظور ہے, اس لیے کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کو اپنے دوست خلیل اللہ کو آگ میں جب نارے نمرود میں ڈالا گیا تو گلے گلزار ہو گئی, ہم اسی کی اولاد میں سے ہیں. چنانچہ چونے میں ڈال دیا گیا اور دونوں کی گونی کو پانی میں جب ڈال دیا تو چند منٹ کے بعد میں جادوگر تو جل کے خاک ہو گیا, مر گیا, لیکن آپ کو 3 دن رکھنا تھا, اس کی بجائے 9 دن رکھا پانی کے اندر چونے کے, اور 9 دن کے بعد میں جب گونی کو کھولا گیا تو اس میں سے آواز حق 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 کی نکل رہی تھی اور آپ زندہ تھے, سلامت تھے, اور تمام لوگ دیار کے اطراف و اکناف کے مسلمان ہو گئے آپ کے ہاتھ پر. اور جادوگر کی راجا کی لڑکی کو پیٹ میں درد تھا, بیمار تھی, اس نے کہا بابا میری محبت اور میری چاہت اپنے دل میں رکھتے, مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں بیٹا, تو جو درویش آئے مندر کے اندر ان سے پانی پڑھوا کے منگوا دو, میرا علاج ہو جائے گا, آپ کے تمام حکیم وید کمزور ہو گئے, علاج میں فیلئر ہو گئے. پانی پڑھوانے کے لیے دیا گیا اور جب پیش کیا بابا فخر الدین کو پانی پڑھ کے دم کر کے جب پلایا بچے کو تو بچے کا مزاج اچھا ہو گیا, درست ہو گئی صحت, اس کو تندرست ہو گئی. تو اس نے بیٹی نے کہا اپنے باپ سے کہ بابا یہ جگہ لکھ کر مندر کی حد نظر تک اور اس کے ساتھ میں چراغ بتی کے لیے گاؤں بھی لکھ کے دے دو کچھ. تو 27 گاؤں لکھ کر اور حد نظر تک وہ جگہ لکھ کر دے دی پنکنڈا کی بابا فخر الدین شہنشاہ ولایت قلندر برق سیستان کے شہنشاہ کو, جو آج بھی آرام فرمائے آپ. اٹل بہاری واجپئی آئے وہاں پر اور دوسرے لوگ آئے وہاں پر جو کانگریس کے بھی تھے اور دوسری حکومتوں کے بھی تھے نمائندے منسٹر لوگ, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے دیوی دیوتا راستے میں ٹھوکروں میں رکھے ہوئے ہیں, پڑے ہوئے ہیں بے ترتیب, ان کو اٹھا کے ایک گڈان بنوا دیتے اس میں رکھوا دیا جائے. تو وہاں کے سجادہ نشین عبدال حسینی صاحب نے یہ کہا کہ اگر بابا فخر الدین شہنشاہ سیستان قلندر برق اجازت دے دیں تو آپ گڈان میں رکھوا دو اور آپ خود اٹھوا کے رکھوا دو اپنے آدمیوں سے, اور اگر بابا فخر الدین اجازت نہیں دیتے تو آپ اٹھا نہیں سکتے قیامت تک, یہ یہیں رکھے رہیں گے. چنانچہ اٹل بہاری واجپئی بھی فیل ہو گئے, راجیو گاندھی بھی فیل ہو گئے, اندرا گاندھی بھی فیل ہو گئی, اور آپ کے چندرا بابو نائیڈو بھی فیل ہو گئے حیدرآباد کے, اس کے سدر بھی فیل ہو گئے, کرناٹک کے گئے آپ کے دیوے گوڑا وغیرہ اور بھی اس سے پہلے گئے, انہوں نے بھی کوشش کی وہ بھی فیلئر ہو گئے, مگر وہ جگہ اپنے مقام پر ویسے کے ویسے رکھے ہوئے ہیں جو ٹوٹے ہوئے دیوی دیوتا ہیں, اور جو جہاں پر پڑے ہوئے کچھ زیادہ تعداد میں جن کے ہاتھ نہیں پیر نہیں گردن نہیں, ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کا وہ یہ کر رکھا ہے ان لوگوں نے. الغرض رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے, چاند اور سورج کا کھیل ہو رہا ہے, قیامت کے قریب جیسی قیامت کو آپ اور ہم پہنچیں گے تمام ختم ہو جائے گا کائنات کا انسان, ہر چوپایا جانور, اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا لیکن رسول پاک کا ذکر باقی رہے گا. میں نے سوال کیا کہ جب اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا تو رسول پاک کا ذکر کیسے قائم ہوگا؟ تو میرے استاد محترم نے فرمایا بیٹا اللہ باقی ہے, کل من علیہ فان ہے, لیکن اللہ اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے اس لیے رسول پاک کا ذکر باقی, جب اللہ باقی ہے تو رسول کا ذکر بھی باقی, جب ہم نہیں ہوں گے تو اللہ کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا. لہذا میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں صوفی سینٹر کے حضرات کو اور ہمارے سید لیاقت پیرا صاحب کے بلا کو, آپ کے ساتھی حضرت محترم صوفی باصفا ڈاکٹر محمد سلیم ہزاروی قادری ہزاروی صاحب کو اور خطیب صاحب کو اللہ تعالیٰ شفا کلیہ عطا فرمائے, ہمارے سید محمد نذیر صاحب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کام کو کرنے میں اپنا ٹائم دے رکھا ہے, اور اخبارات کی دنیا میں بھی آپ کے مضامین مراسلات کو پہنچانے کے لیے تیار ہیں. اور میں صوفی محمد فخر اللہ خان صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہہ کر یہاں تک قدم رجا فرمایا. اور جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہیں میں تمام ہی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے جو قدم اٹھایا, یہ وقت یہ ساتھ قابل مبارکباد ہے کہ نیکیوں میں کٹ رہی ہیں, آپ کی سعادتوں میں کٹ رہی ہے. اللہ تعالی ہمارے آپ کو بیٹھے کو کہنے سننے کو قبول فرمائے اور آپ تمام کی مرادیں پوری فرما دے, ارادوں میں کامیابی فرما دے, اتحاد بین المسلمین عطا فرمائے اور مسلمانان عالم کا بول بالا فرمائے, اسلام کا بول بالا فرمائے, اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں مولا ان کی حفاظت فرما, اور دشمنان اسلام کو غارت فرما دے, زیر فرما دے, ذلیل و رسوا فرما دے امریکہ برطانیہ کو جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ میں جنگ و جدل چھیڑ رکھی ہے. اسرائیل نے اس وقت اس کو بھی نیست نابود فرما دے, اور اہل فلسطین کو, افغانستان کو, عراق والوں کو, اور عالم اسلام کو پروردگار حفاظت فرما اور مسلمانان عالم کے حقوق کو عطا فرما دے. آمین بجاہ سید المرسلین طہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. میں اب حضرت محترم مولانا الکرم صوفی باصفا محمد ذوالفقار احمد صاحب قادری خطیب و امام حضرت دارالعلوم بلال مسجد سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بیان سے ہمیں آپ کو محظوظ فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو, یدے بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. حضرات, کچھ سننے اور سنانے سے پہلے مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھوں گا کہ ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار, ہم غریبوں کے خریدار, لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا, بے کسوں کے کس, بے بسوں کے بس, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک کا ندانہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرات, بڑے خوش نصیب ہیں آپ اور میں کہ اس بابرکت محفل میں حاضر ہوئے, اور میں بڑا شکر گزار ہوں خطیبی صاحب کا اور محترم ڈاکٹر سلیم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے ایک اور علم کی طرف راغب کیا ہے. کیونکہ ہر ایک انسان کا ایک اکھاڑا ہوتا ہے, جب اپنے اکھاڑے میں جاتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے, اپنے حربے کو استعمال کرتا ہے اور کسی نہ کسی حربے سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جیسے کہ کئی سیرت کا جلسہ ہوتا ہے تو ہم لوگ جاتے ہیں, تقاریریں کرتے ہیں, اور الحمدللہ کسی بھی طریقے سے یعنی حدیث اور قرآن کو پڑھ کر سناتے ہیں، مگر ایک موضوع صوفی صرف اسی پر بولا جائے یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ آج مجھے معلوم ہوا کوئی بھی تصوف کی کتاب جب ہم لوگوں کے سامنے آتی تھی تو صرف کتاب کا نام پڑھا اور ایک طرف کو اٹھا کر رکھ دیا، ہم کو ضرورت ہی نہیں اس چیز کی، کیونکہ علم ایک علم ظاہر ہوتا ہے اور ایک علم باطن ہوا کرتا ہے۔ ہم نے اپنے استادوں سے پڑھا، کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن کبھی بھی علم باطن کی طرف ہم نے اپنے ذہن کو نہیں دوڑایا، اور جیسے ہی اس صوفی سینٹر میں آنے کی دعوت ملی تب بھی بے فکر رہا، لیکن جیسے ہی کتابوں کا مطالعہ کیا تو ایک دم ذہن نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور اس تصوف کی کتاب ہے جیسے کہ کشف المحجوب ہے اور امام غزالی کی احیاء العلوم ہے اور حضرت گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف ہے اور بہت ساری کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، تو ایسا محسوس ہوا کہ اب تک جو تم نے علم حاصل کیا ہے یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایک دم میرا دماغ ایک دم الجھ جاتا ہے کہ اس علم کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کیا جائے۔ یہ علم صرف ایسا نہیں کہ صرف ہم کتابوں کے مطالعہ کر لیں اور یہ علم حاصل ہو جائے، نہیں، بلکہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی بندہ برحق کے سامنے دوزانو ہونا ضرور پڑے گا، اپنی راتوں کی نیندوں کو خراب اپنی راتوں کو نیندوں کو قربان ضرور کرنا پڑے گا، تبھی جا کر یہ علم حاصل ہو سکتا ہے۔ کبھی یعنی اس علم کی طرف کبھی پڑھا ہی نہیں، میں نے اپنا تقریر ہوتی تھی کبھی مطالعہ کیا اور یعنی تقریر کر دیے، قرآن بہت ساری کتابیں ہیں، حدیث کو پڑھا، تفسیر کو پڑھا، مطالعہ کیا اور تقریر کر دی، لیکن صرف اس علم کو لوگوں کو بتانا، اس علم پہ بولنا، یہ بہت یعنی میرے لیے بہت ہی دشوار دکھا، اور میں نے یہ عہد بھی کر لیا کہ انشاءاللہ اس علم کو ضرور پڑھوں گا اور کسی بھی یعنی برحق کے دامن کو ضرور پکڑوں گا۔ حضرات، میں اس لائق نہیں ہوں جیسے کہ حضرت علامہ قاضی شریعت پیر طریقت عبدالحفیظ صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ تشریف فرما ہے، اور یہ اس چیز میں مجھے مجائے ہوئے ہیں۔ میں نے آج سے تقریباً 5 سال پہلے پنکنڈا شریف میں بھی حاضر ہوا تھا اور حضرت کی تقریر کو میں سنا تھا، حضرت ہی کا یہ اسٹیج ہے اور انہی کا میدان ہے، بس ان کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی کچھ آگے چل کر کچھ بول سکتے ہیں۔ بہرحال جیسے کہ میں نے مطالعہ کیا اور پڑھا کہ علم ظاہر اور علم باطن، علم ظاہر ایک بہت آسان چیز ہے، کتابوں کو پڑھنا، علم و نحو کو پڑھنا، صرف کو پڑھ لینا، عربی زبان کو سیکھ لینا، اس کا یعنی معنی کر دینا، ترجمہ کر دینا، قرآن کو پڑھ لینا، قرآن کا ترجمہ کر دینا، صرف 2-4 سال 8 سال ہم کسی بھی استاد کے دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو یعنی اس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کر لیا، اسٹیج پر کھڑے ہو گئے، بول دیتے ہیں، لیکن جب علم باطن کی طرف ہم نے اپنے رجحان کو کیا اور اس کا مطالعہ کیا تو بڑا ہی مشکل دکھا۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ علم یعنی الگ نہیں ہے، بلکہ علم شریعت جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے موجود ہے، نسبت ہے، وہیں علم طریقت بھی ہے، وہیں علم حقیقت بھی ہے، وہیں علم معرفت بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سے 2 کھیتوں کے باروں میں دیکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے نبی سے 2 برتن لیے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے نبی سے 2 علم لیے۔ یہاں تک ایک علم یہ ہے جو لوگ آپس میں کرتے ہیں، ایک علم یہ ہے جو لوگ آپس میں نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ آپس میں ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ نہیں بلکہ امام بخاری اس کی تصدیق فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک علم وہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں پر وہ میں ظاہر کر دوں تو لوگ میرے سر کو میرے تن سے جدا کر دیں گے،
مجھے مار دیں گے، مجھے ہلاک کر دیں گے۔ میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ جو علم مجھے اللہ کے رسول نے عطا فرمائے ہیں کہ وہ علم لوگوں پر ظاہر کروں، میرا دل چاہتا ہے لیکن پھر میں ڈر جاتا ہوں کہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے۔ حضرات محترم، تو لفظ صوفی، صوفی کس کو کہا جاتا ہے؟ صوفی ایک معمولی لفظ نہیں ہے، یہ لفظ ایک عالم سے، ایک مفتی سے، ایک محدث سے، ایک مجدد سے بڑا لفظ ہے جس کا نام صوفی ہوتا ہے۔ صوفی ایسا نہیں ہوتا ہے، صوفی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے تمام چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ میں نے لغات میں دیکھا بہت سارے اس کے معنی دیے ہیں، لیکن جو سب سے اچھا معنی میں نے دیکھا وہ اس کا یہی مطلب ہے کہ صوفی اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے تن من دھن سب سے زیادہ یعنی خدا سے محبت فرماتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان خدا سے کب محبت فرماتا ہے؟ کوئی بھی یعنی جو اہل طریقت ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ خدا سے محبت نہیں فرماتے ہیں، بلکہ وہ پہلے جیسے حضرت علامہ نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کو اپنے شیخ میں فنا کر دیتے ہیں، اور ان کے شیخ ان کی ذات کو اپنے رسول کی ذات میں یعنی فنا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فنا فلا ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی صوفی ہو جاتا ہے یعنی فنا فلا ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آپ کی آنکھوں میں ایک تھوڑی سی نیند کا خمار نظر آتا ہے، تو اللہ کے رسول حضرت زید بن حارث کو بازو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے حارث، یہ بتاؤ کہ تمہاری رات کیسے گزرتی ہے، تمہارا دن کیسے گزرتا ہے، اور تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت زید بن حارث یعنی آج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور آپ الحمدللہ، آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے، میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی علم غیب کو جانتے ہیں، غیب کی باتوں کو جانتے ہیں۔ نبی دیکھ رہے ہیں کہ آج زید بن حارث رات میں کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے پوچھا، تو حضرت زید بن حارث عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پوری رات اللہ کا ذکر کرتے کرتے گزار دی میں نے، اور صبح کا جب وقت ہوتا ہے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، پورا دن بھوکا رہتا ہوں، یا رسول اللہ، دن میں نیند نہیں آتی اور رات میں اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہوں، سوتا نہیں ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، زید بن حارث، تم نے خدا کو کیسا دیکھا، تم نے خدا کو کیسے پا لیا، کیا تم نے خدا کو دیکھا؟ تو حضرت زید بن حارث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز پر اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اتنی راتیں جاگا اور دن کو روزہ رکھا، یہاں تک کہ آج کی رات میں خدا کے قریب تک پہنچ گیا۔ یا رسول اللہ، میں نے آج جنت کا مشاہدہ فرما لیا، کوئی دوسرا موجود نہیں، صرف اللہ کے رسول ہیں اور حضرت زید بن حارث ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں، حضرت زید بن حارث عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج میں نے یعنی قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے اس کو بھی میں نے آج دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، رسول اعظم تو بہت دور، حضرت زید بن حارث عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے جنت کو دیکھ لیا، میں نے دوزخ کو دیکھا، میں اللہ